السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فقہ القلوب، پیج 838. فقہ الفقر، فقر کا علم. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ فقر کے تین درجات ہیں. پہلا درجہ زاہدوں کا فقر، اور وہ ہے دنیا کو جمع کرنے اور طلب کرنے سے ہاتھ جھاڑ لینا، یعنی دنیا کی لالچ ختم کر دینا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا. دوسرا درجہ اللہ تعالی کے فضل کا مطالعہ کرنا، مشاہدہ کرنا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سبقت لے جانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. اور یہ چیز انسان کو بہت سی چیزوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. جب انسان کی دوڑ اللہ کی طرف لگ جاتی ہے، جب اللہ الاول ہو جاتا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کو باقی دنیا کی پرواہ نہیں رہتی. جو ملتا ہے اس پہ شکر کرتا ہے، اور جو جاتا ہے ہاتھ سے اس پر غم نہیں کرتا. تو ہم آج الدرجہ الثالثہ پڑھیں گے. جن لوگوں کو عربی سمجھ نہ بھی آئے، تھوڑے سے صبر کا مظاہرہ کریں، اور عربی ایک بابرکہ زبان ہے. آپ سمجھیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان تھی، جس میں آپ اور صحابہ بات چیت کیا کرتے تھے، تو اس کے اعتبار سے کچھ الفاظ سن لیں. الدرجہ الثالثہ، تیسرا درجہ کس کا؟ فقر کا. صحت الاضطرار، بے چارگی کا صحیح ہونا. وہذہ الدرجت فوق الدرجتین قبلہا، یہ درجہ پہلے دونوں درجوں سے بلند ہے، یعنی پچھلے دونوں درجوں سے زیادہ اعلی ہے. فَإِنَّ الْفَقْرَ الْأَوَّلَ فَقْرٌ عَنِ الْعِرَادِ الدُّنْيَوِيَّتِ، کیونکہ پہلا فقر یہ تھا کہ انسان دنیا کے ساز و سامان سے فقیر ہو. وَالثَّانِ فَقْرٌ عَنْ رُؤْيَةِ الْمُقَامَاتِ وَالْأَحْوَالِ، اور دوسرا فقر یہ تھا کہ انسان مقامات اور حالات دیکھنے سے محتاج ہو، یعنی ان کی طرف نہ دیکھے، حالات کا محتاج نہ ہو کہ حالات اچھے ہوں گے تو میں کچھ کروں گا، اور اگر حالات اچھے نہیں تو پھر میں کچھ نہیں کروں گا. وَالثَّالِثُ، اور تیسرا، فَقْرٌ عَنْ مُلَاحَظَةِ الْمَوْجُودِ السَّاطِرِ لِلْعَبْدِ ان مشاہدت الوجودی، تیسرا فقر یہ ہے کہ موجود دنیا کو پیش نظر رکھنے سے بندہ محتاج ہو، جو بندے کو ڈھانپ دینے والی ہے. فیبقى الوجود كله في قبضة الحق عز وجل كالهباء المنثور في الهواء يتقلب بتقليبه اياه، یعنی اس وجود کے مشاہدے سے تو یہ جو سب کچھ موجود ہے، یہ حق عز و جل کے قبضے میں ہے. جیسے بکھرے ہوئے دھول کے وہ ذرات جو ہوا میں ہوتے ہیں، تو وہ الٹ پلٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے الٹ پلٹ کرنے سے. یعنی دنیا کے جو اسباب ہیں، حالات ہیں، واقعات ہیں، معاملات ہیں، ان کو دھول کے ذرات سے زیادہ اہمیت نہ دے، کہ وہ الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں. کبھی آپ نے یہ مشاہدہ کیا کہ جب اندھیرے کمرے میں روشنی کی ایک بیم آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے بیچ میں کیا نظر آتا ہے؟ ذرات نظر آتے ہیں. تو وہ ذرات جو ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں ایک جگہ یا ہل جل رہے ہوتے ہیں؟ ہل جل رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہیں جا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں، ہماری چیزوں پہ آ کے گرد پڑ جاتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح ہماری زندگی میں جو واقعات، جو حالات پیش آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہلتے جلتے رہتے ہیں. کبھی کسی طرح کی حالت ہوتی ہے، کبھی کسی طرح کی حالت ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعات گزر جاتے ہیں. ذرا سوچیے، آپ کی زندگی میں بچپن سے لے کر اب تک کتنی ہی چیزیں گزری، کیا وہ اسی جگہ موجود ہیں یا گزر چکی ہیں؟ گزر چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو آج کے حالات ہیں، چاہے اچھے ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی کیا ہوگا؟ گزر جائیں گے. کیا بن جائے گا؟ ماضی، ایک خواب کہ ہاں ہماری 26 دسمبر کو تکمیل ہوئی تھی. آج سے 26 سال بعد شاید آپ کو کوئی بھی چیز یاد نہ رہے، سوائے اس کے کہ ہاں میں نے 26 سال پہلے قرآن پڑھا تھا، الہدا 31 سال پہلے وجود میں آیا تھا، اور مجھے پہلی تکمیل اب بھی یاد ہے، اور جو میں نے کپڑے اس دن پہنے تھے وہ بھی یاد ہے، اور لوگوں کے چہرے یاد ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت ہی انوکھا تجربہ تھا قرآن پاک کے پہلی دفعہ اس طرح بہت سے لوگوں کے اکٹھے مکمل کرنے کا. یعنی اس میں جو خاص خوشی کی بات ہوتی ہے نا، ہم میں سے انڈیویجولی تو ہر ایک کا اپنا اپنا مکمل ہوتا ہی ہے، لیکن جب بہت سارے لوگوں کا اکٹھا ختم ہوتا ہے تو اس کی تو پھر بات ہی کیا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، چاہے ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، چاہے ادارے میں ہو رہا ہے، چاہے دنیا میں ہو رہا ہے کہیں انٹرنیشنلی، طرح طرح کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں نا، کچھ کھڑے ہو رہے ہیں، کچھ بیٹھ رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وقتی ہیں. لیکن کیا چیز ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہوگی؟ اور وہ آخرت ہے. ٹھیک ہے. فالفقر الاعلی ان یشہد العبد استرارہ الی الحی القیوم. تو فقر کا سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ بندہ سمجھے کہ وہ حی قیوم ذات کی طرف لاچار ہے، یعنی اللہ کا محتاج ہے. ویشہد فی کل ذرۃ من ذراتہ الظاہرہ والباطنہ فقراً تاماً الیہ من جہۃ کونہ ربًا لہ. اور وہ اپنے ذرات میں سے ہر ہر ذرے، ظاہری اور باطنی کو سمجھے کہ وہ مکمل اللہ کا محتاج ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ اس کا رب ہے. وہ من جہۃ کونہ الہاً معبوداً لا غنا لہ عنہ، اس لحاظ سے کہ وہ لائق عبادت معبود ہے، اس کو اللہ سے استغنا نہیں، یعنی وہ اللہ سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا. کمالا وجود لہ بغیرہ، جیسے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی وجہ سے اس کا وجود قائم نہیں، یعنی ہمارا وجود کسی اور کی وجہ سے قائم نہیں، اور اسی طرح میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے بغیر قائم نہیں. یعنی ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے کس کی ضرورت ہے، ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. اس کو فقر کہتے. نحن فقراء الی اللہ فہذا هو الغنا بلا مال، یہ وہ غنا ہے جو بغیر مال کے ہے. القوی بلا سلطان، بغیر سلطنت کے طاقتور ہے. العزیز بلا عشیرت، برادری کے بغیر قوی ہے. المکفی بلا عتاد، اور بغیر سامان کے جس کو کفایت کر دی گئی اور اس کے پاس سب کچھ ہے. تو اصل غنا کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس مال نہ ہو اور پھر بھی اس کا دل اطمینان میں ہو، انسان کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو اور پھر بھی وہ طاقتور ہو، انسان کے پاس کوئی برادری رشتہ داری کنبا قبیلہ نہ ہو اور اس کے باوجود وہ قوی محسوس کرتا ہو اپنے آپ کو، اور انسان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، ایسا انسان اصل میں طاقتور انسان ہے. کہ جو دراصل کس کا محتاج ہے؟ ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مسلمان ایک وقت میں دنیا میں بڑے طاقتور تھے، وہ کس بنا پہ تھے؟ مال کی بنا پہ؟ ٹیکنالوجی کی بنا پہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس وقت بیت المقدس کی کنجیاں چابیاں لینے کے لیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے خلیفہ کو آنا پڑے گا، آپ کے کپڑے کیسے تھے؟ آپ کے جوتے کیسے تھے؟ آپ کی سواری کیسی تھی؟ کیا تھا آپ کے پاس؟ ایمان کی قوت تھی. کیا ہوا پھر جب انہوں نے دیکھا، یعنی ان کے جو بطریق تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ امیر المومنین اس طرح آ رہے ہیں تو کانپنے لگے کہ اس شخص کو کسی اور بیرونی سہارے کی ضرورت نہیں، اچھے لباس اور اچھے حشم دشم وہ جو ساتھ چلے ہوئے ہوتے ہیں بہت سے لوگ کسی کی شان بڑھانے کے لیے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس 40,000 مربع میل کا علاقہ فتح ہو چکا تھا. اگر آپ اٹلس میں وہ نقشہ دیکھیں نا کہ مسلمان دنیا کے کتنے بڑے حصے پر پھیل گئے تھے. کیا ان کے پاس بہت دولت تھی؟ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا اتنا روب اور دبدبا کہ انہوں نے ایران بھی فتح کر لیا، انہوں نے روم بھی فتح کر لیا؟ ایمان تھا نا. اچھا آج ہم طاقت کا ذریعہ کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ مال کو. بڑی گاڑی ہوگی تو پھر لوگ ہمارے سے روب کھائیں گے، زیورات کی کثرت ہوگی تو لوگ روب کھائیں گے. یہ روب کتنے دن اور کتنی دیر باقی رہتا ہے؟ آپ بہت اچھا بھی لباس پہن کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ جائیں تو کتنی دیر کی بات ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت ٹرینڈ ہے نا کہ شادی کے موقع پر دلہن کو بہت سجایا بنایا جاتا ہے، لیکن کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ ساتھ باقی تو نہیں رہتا، قائم تو نہیں رہتا، پھر وہ ایک عام انسان ہو جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ ایک لڑکی جب شادی ہو کر جاتی ہے اپنے سسرال تو عام طور پر ماں باپ اس کے ساتھ ڈھیروں جہیز دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہماری بیٹی پہ کوئی بات نہ کر سکے۔ لیکن آپ نے ایسے کئی واقعات سنے ہوں گے کہ لڑکیاں بہت سا مال، جہیز، پلاٹ، گاڑیاں، پتہ نہیں کیا کچھ لے کر گئیں، لیکن پھر بھی ان کو عزت نہیں ملی۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچی کے اندر وہ ایمانی قوت، وہ اخلاق، وہ تربیت، وہ علم، وہ صلاحیت نہیں تھی کہ جس سے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا دل جیت سکے، یا اس ایمان کی وجہ سے اس کا ایک وزن ہو دوسروں کے دلوں میں، ایک روب ہو، وہ نہیں تھا۔ انسان کو قوت کے لیے بیرونی سہاروں سے زیادہ اندر کی قوت چاہیے ہوتی ہے، ایمان چاہیے ہوتا ہے، کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے، اور یہ چیز علم سے آتی ہے، عمل سے آتی ہے۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے بھی میں یہی آپ سے کہوں گی کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا نا یہاں، اس کی قدر کیجئے، اس کو پیچھے نہیں پھینکیے، یہ آپ کے لیے عزت کا باعث بنے گا۔ اور حقیر دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیے کہ جس کے پا لینے کے باوجود آپ کا دل اندر سے خالی ہو۔ اچھا، ایک اور سین دکھاتی ہوں آپ کو۔ یہ تو تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور، جسے مسلمان ترقی کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، نہ کپڑے اچھے ہیں، نہ جوتے ہیں پراپر، نہ کھانے کو زیادہ ہے، نہ گھر بڑے بڑے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی ایمانی قوت ہے کہ جہاں جاتے ہیں لوگ دروازے کھول رہے ہیں اپنے۔ دوسری طرف جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوتی ہے تو کیا مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی؟ کیا مسلمانوں کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا مسلمانوں کے پاس بہت بڑی حکومت نہیں تھی؟ تھا نا سب کچھ۔ کیا نہیں تھا؟ وہ ایمان نہیں تھا جو ہونا چاہیے، وہ آپس کا اتحاد نہیں تھا، وہ قوت نہیں تھی کہ جس کی بنا پر قومیں مضبوط ہوتی ہیں۔ کیا اسپین میں مسلمانوں کے پاس ساری دنیا سے بڑھ کر سائنسی ترقی نہیں تھی؟ لوگ ان سے ٹیکنالوجی لے رہے تھے، ان سے مروب تھے، لیکن ڈاؤن فال کیوں ہوا؟ مال کی کمی کی وجہ سے ہوا یا کثرت کی وجہ سے ہوا؟ یہ تاریخ کی گواہیاں ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ آپ کی ترقی صرف ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں ہے، آپ کی ترقی صرف دنیا اور مال و متاع کی ترقی نہیں ہے۔ جب تک آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا، اخلاق نہیں ہوگا، سب سے بڑھ کر اللہ تعالی سے مضبوط تعلق نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اپنے ذاتی طور پر دیکھنا چاہیے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے کیسا تعلق ہے، اور وہ پتہ چل جاتا نماز کے اندر۔ نماز میں کتنا دل لگتا ہے، دعائیں مانگتے ہوئے کیفیت کیا ہوتی ہے، اللہ سے ون آن ون کنورسیشن کیسی ہوتی ہے۔ تو اس پر کام کیجئے، آج کے دن کے بعد اس سب کو چھوڑ کے نہ بیٹھ جائیے جو آپ کے لیے عزت کا باعث ہے۔ اور علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں آپ سب سے بھی کہتی ہوں، اگر آپ نے قرآن کو چھوڑا آپ یقیناً خوار ہوں گے۔ لکھ لیجئے اپنے پاس، خواری، ذلت، رسوائی، بے وقتی اس قرآن کو چھوڑ کے ہوتی ہے، اس قرآن کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کو مضبوط پکڑ لیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا عزت ملتی ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات ہے نا، سوچنے کی، کہ یہ قرآن کہاں ہے، کیا آپ کے دل میں ہے، کیا آپ کے دماغ اور سوچوں میں ہے، کیا آپ کی زبان پر ہے کہ صرف آپ پڑھنا جانتے ہیں، یا کیا آپ کے ہاتھ میں ہے، یا آپ کے گھر میں ہے، یہ کہاں ہے؟ قرآن کو آپ نے کیا مقام دے رکھا ہے، اس کو کہاں ہونا چاہیے؟ یعنی ابھی تک تو آپ پڑھ رہے تھے نا، زبان پر بھی تھا، ہاتھوں میں بھی تھا، اور کسی حد تک دل دماغ میں بھی تھا۔ جب یہاں سے نکلیں گے اور یہ ماحول نہیں ملے گا آپ کو، تو پھر اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ میرا قرآن کہاں ہے، کہیں میں وہ پیچھے ہی تو نہیں چھوڑ آئی جہاں پڑھا کرتی تھی، اور آئندہ زندگی میں بھی یہ کہیں نہ کہیں اپنے پاس لکھ کے کہ میرا قرآن کہاں ہے، میرے ہاتھوں میں بس، میری زبان اور حلق تک بس، یا وہ میری سوچوں، میرے عمل، میرے اخلاق اور میرے زندگی کا حصہ ہے۔ کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن. اس لیے ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عزت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے. جو شخص قرآن کو پکڑتا ہے اور پھر اس کو پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی مثال قرآن میں کیا دی گئی ہے؟ سورۃ الاعراف 175:6.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.
کس شخص کے لیے کتے کی مثال دی گئی؟ جس کو اللہ نے قرآن کے ذریعے عزت بخشی اور اس نے کیا کیا؟ خواہشات کے پیچھے لگ گیا، دنیا کے پیچھے لگ گیا اور قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، چھوڑ دیا، سب بلا دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے. یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید یہ لوگ کچھ سوچیں. ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، اور پکڑ کے بھی کیسے؟ ہاتھ سے پکڑنا ہے یا نواجس سے پکڑنا ہے؟ دیکھیں نا، ایک چیز کو ہم ہاتھ سے پکڑتے ہیں وہ بھی پکی پکڑی جاتی ہے، لیکن ایک چیز کو ہم دانتوں سے پکڑ لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی چھڑا نہیں سکتا. ہمیں کیا کہا گیا؟ قرآن و سنت کو کس سے پکڑو؟ پکا پکڑنا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کچھ بھی ہو، شادی ہو، کچھ بھی طرح کے حالات ہوں، اور قرآن نہیں چھوڑنا. زندگی میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے، بہت سی تبدیلیاں ہوگی، لیکن سہارا یہی بنے گا آخر میں. جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اور جس کو اللہ چھوڑ دے اس کا کوئی نہیں ہوتا. قد قرت عینہ باللہ فقرت بہ کل عین، اس کی آنکھ اللہ کو پا کر ٹھنڈی ہو گئی تو اس کو دیکھ کر ہر آنکھ ٹھنڈی ہو گئی. سبحان اللہ. جس کی آنکھیں اللہ سے ٹھنڈی ہو جائیں، لوگوں کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جاتی، وہ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے. واستغنا باللہ، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ غنی ہو گیا. فافتقر الیہ الاغنیاء والمملوک، تو دوسرے غنی اور بادشاہ اس کے محتاج ہو گئے. وہذا الفقیر المستر الى خالقه فی کل طرفت عین ان حرکہ ربہ بطاعت او نعمت شکرہا وقال هذا من فضل ربی ومنه فلہ الحمد. اور یہ فقیر جو اپنے خالق کی طرف لاچار ہے، ہر آنکھ کے جھپکنے میں اگر اللہ اس کو اپنی اطاعت یا نعمت کے ساتھ متحرک کرے تو وہ اس کی قدر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے رب کے فضل اور احسان میں سے ہے، اور اسی کا شکر ہے، اسی کا شکر. یعنی صاحب قرآن کون ہوتا ہے؟ ہر نعمت کو کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اور میں اللہ کے شکر گزار ہوں. وَإِن تَحَرَّكَ بِمَبَادِئِ مَعْصِيَتِهِ صَرَخَ وَاسْتَغَاثَ بِرَبِّهِ قَائِلًا أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. اور اگر وہ نافرمانی کے ابتدائی حالات سے متحرک ہو یعنی کوئی نافرمانی کر بیٹھے تو وہ روتا ہے اور اپنے رب سے فریاد کرتا ہے یہ کہتے ہوئے اعوذ بک منکا میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری پکڑ سے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ. اس سے کوئی بہتر نصیحت ہو سکتی تھی آج کے دن؟ دنیا میں جا رہے ہیں نا واپس, تو دنیا میں تو اونچ نیچ ہوئے گی, کوئی نہ کوئی غلط کام کر بیٹھیں گے. واپس پلٹنا ہے, آگے نہیں ادھر جانا, اور اللہ سے فوراً دعائیں. فَإِن تَمَّ تَحْرِيكُهُ بِمَعْصِيَةٍ اِلْتَجَاءَ إِلَىٰ رَبِّهِ اِلْتِجَاءَ أَسِيرًا قَدْ أَسَرَهُ أَدُبُّهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا خَلَاصَ لَهُ وَلَا يَفُكُّهُ مِنْ أَسْرِهِ إِلَّا سَيِّدُهُ. پھر اگر معصیت یعنی گناہ کے ساتھ اس کو تحریک دینا ختم ہو جائے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے, ایسے قیدی کی التجا جس کو اس کے دشمن نے قید کر لیا ہو اور وہ جانتا ہے کہ اس کی جان چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں اور اس کی قید سے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا مگر اس کا مالک. یعنی اگر نفس آپ کو کنٹرول کر لے تو کس سے مدد مانگنی ہے کہ اس کے اندر سے باہر نکل سکے؟ یعنی نفس انسان کو پتہ قید کر لیتا ہے, خواہشات ہمیں کیا کرتی ہیں قید کر لیتی ہیں, تو ان کی قید سے نکلنے کے لیے سوائے اللہ کے کوئی نہیں چھڑا سکتا, پھر اس کی طرف رجوع کرنا ہے. اما ہوا فلا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا فهو فی اسر العدو بناظر الى سیده متى یفکه منه. لیکن جہاں تک اس کی اپنی حیثیت ہے یعنی انسان کے میں خود بہت کچھ کر سکتا ہوں, تو وہ اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں, تو وہ دشمن کی قید میں ہے, اپنے آقا کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اس کا آقا اسے کب اس دشمن سے چھڑائے گا, ان خواہشات کے چنگل سے کب اس کا رب اس کو چھڑائے گا. تو وہ رب سے مانگتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا, اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی, کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تو انسان کو برائی پہ اکساتا رہتا ہے. فہو سبحانہ الذی ینجی من قضائہ بقضائہ وہو الذی یعیذ بنفسہ من نفسہ. اللہ اکبر. پس اللہ سبحانہ وتعالی وہ ذات ہے جو اپنی تقدیر سے نجات دیتا ہے اپنی تقدیر کے ساتھ. یعنی اگر ہماری تقدیر میں کوئی ایسی چیز ہے بھی تو پھر اللہ کی ایک اور تقدیر نافذ ہو کے اس پہلی سے نجات دے دیتی ہے. اور وہ ذات ہے جو اپنے نفس کے ساتھ پناہ دیتا ہے اپنی پکڑ سے. ٹھیک ہے, وہ ذات جو اپنے نفس سے پناہ دیتا ہے اپنی پکڑ سے. وہ سبحانہ الذی یدفع ما منہ بما منہ فالخلق کلہ لہ والامر کلہ لہ والحکم کلہ لہ وما شاء کان وما لم یشا لم یکن. اور اللہ سبحانہ وتعالی وہ ذات ہے جو ان آزمائشوں کو ہٹاتا ہے جو اسی کی طرف سے جاری ہوئی بھی ہوتی ہیں, اور ہٹاتا بھی ان اسباب کے ساتھ ہے جو اللہ کی طرف سے ہیں. تو ساری مخلوق اسی کی ہے, سارا حکم اسی کا ہے, تمام فیصلے اسی کے ہیں, اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. کل کی دعا میں بھی یہ الفاظ میں نے آپ کو پڑھائے تھے, ما شاء اللہ کان وما لم یشا لم یکن ولا یہدی لأحسن الاقوال والآمال والاخلاق الا ہو. اور سب سے اچھے اقوال اور اعمال اور اخلاق کی طرف ہدایت نہیں دیتا مگر وہی یعنی اللہ. ولا یصرف سیئہا الا ہو, اور برے اقوال اور اعمال اور اخلاق کو دور نہیں کرتا مگر وہی.
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا بھی نہیں, یعنی اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی ہے تو اللہ ہی نے ہٹانی ہے, اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا بھی نہیں. تسلی رکھیے, نہ کسی کی نظر سے اور نہ کسی کے حسد سے اور نہ کسی کے برا چاہنے سے کچھ برا نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. وہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے, یعنی اللہ کا فضل جس پہ اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے, اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. والغنا والفقر مطیتان یرکبہما الناس الی الاخرہ, اور دولت اور محتاجی دو سواریاں ہیں جن پر لوگ سوار ہو کر آخرت کا سفر کرتے ہیں. والغنا لہ عبودیت, اور دولت کی بھی عبودیت ہوتی ہے. والفقر لہ عبودیت, اور فقر کی صورت میں بھی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. وکما ان للغنا اوامر فکذلک للفقر اوامر, اور جیسے غنا کے لیے احکامات ہیں, اگر آپ دولت مند ہیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں, اور اسی طرح فقر کے بھی کچھ احکامات ہیں. والغنا کالفقر امر من اوامر اللہ یبتلی بہم العباد, اور غنا فقر کی طرح اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے, ان دونوں کے ذریعے اللہ بندوں کی آزمائش کرتا ہے. والمسلم غنی بربہ فلا یخاف من الفقر, اور مسلمان اپنے رب کی وجہ سے غنی ہوتا ہے, جس نے رب کو پا لیا بس وہ غنی ہے, اور اس کو فقر سے کوئی خوف نہیں ہوتا, اسے فقر سے خوف نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہوگا تو پھر دشمن غالب آ جائیں گے, نہیں. وَمَوْلَاهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَكَيْفَ يَخَافُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْفَقْرِ, ایک مسلمان محتاجی سے کیسے ڈر سکتا ہے کہ ہائے میں محتاج ہو جاؤں گا اگر میں نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دیا, جبکہ اس کے مالک ہی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے, زمین کے اندر ہے, سب اسی کا ہے. تو وہ اپنے خزانوں سے دے سکتا ہے جیسے وہ چاہے دے سکتا ہے. تو مومن فقر سے نہیں ڈرتا, مومن فقر سے نہیں ڈرتا, وہ ڈرتا ہے اپنے برے اعمال سے کہ یہ میرے لیے وبال جان نہ بن جائیں. وحقیقت الفقر ان یسیر العبد کلہ للہ لا یبقى علیہ بقیۃ من نفسہ وحظہ وہواہ, اور فقر کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ تمام کا تمام اللہ کے لیے ہو جائے, اس کے اوپر کوئی باقی ماندہ بچا ہوا کچھ نہ رہے اس کے نفس سے, اس کے نصیب سے اور اس کی خواہش میں سے, ہر چیز اللہ کی ہو جائے. لِأَنَّهُ اِذَا كَانَ لِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ وَإِذَا لَمْ يَكُن لِنَفْسِهِ فَهُوَ لِلَّهِ, اگر وہ اپنے نفس کے لیے ہوگا تو اللہ کے لیے نہیں ہوگا, اور جب وہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے لیے ہوگا. یعنی کوئی بھی کام آپ اگر اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں کر رہے, اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک ایڈکشن ہوئی بھی ہے, آپ کو مزہ آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس دنیا کا اس وقت بہت بڑا کرائسس کیا ہے, ہر کام لذت کے لیے کرنا, بس وہ کرنا جس میں مزہ آئے. آپ دیکھیے ہم اسکرین پر زیادہ وقت کیوں گزارتے ہیں, کیونکہ اس میں ہمیں مزہ آتا ہے, اڈکشن ہو جاتی ہے نا, مزہ لینے کے لیے ہم فوراً پھر تھکے ہارے کام کیا کچھ بس فوراً جا کے بیٹھ گئے, لوگوں میں دل نہیں لگتا, کسی کی بات توجہ سے نہیں سنتے, دھیان وہاں لگا ہوا ہے. اچھا پروسیسڈ فوڈ کیوں کھاتے ہیں, بازار کا کھانا کیوں کھاتے ہیں, حتیٰ کہ ریڑھی سے لے کے کھا لیں گے, گھر میں اما کا پکا ہوا نہیں کھائیں گے, کیوں؟ لذت, لذت ہر چیز میں. اچھا لیکچر کس کا سنیں گے, جس میں مزہ آئے گا. اس مسجد میں نہیں جانا, اس مسجد میں چلتے ہیں, وہاں تلاوت سننے کا بڑا مزہ آتا ہے, چاہے وہ صحیح نہ پڑھ رہے ہوں. اسی طرح خطبہ فلاں مسجد میں جائیں گے, بس ان کا سن کے کیا آتا ہے, مزہ. اور ایک دوسرے جو بڑے اسکالر ہیں جن کی بات میں اتنا مزہ نہیں لیکن بات بہت کام کی ہے, وہ نہیں سنیں گے. تو یہ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہم ہر کام صرف مزے کے لیے کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی ہم نفس کے غلام بن گئے. نہ صرف دنیا کے معاملے میں, حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی ہم نفس کے غلام بن گئے. نفس کیا چاہتا ہے, بس مزہ چاہتا ہے, جس چیز میں مزہ ہے وہ لے لو, جس میں نہیں آتا اسے چھوڑ دو. آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ بیمار ہیں صرف غلط کھانے کی وجہ سے, کیونکہ انہیں اس کھانے میں مزہ آتا ہے, اور ڈاکٹر 10 دفعہ بھی کہے کہ یہ چھوڑنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے کسی نے کھا ہی لیں گے. حقیقت الفقری اللہ تکون لنفسک, تو فقر کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے لیے نہ رہیں, سمجھ آئی, آپ اپنے لیے نہ رہیں. ولا یکون لہا منک شیء، اور نہ آپ کے نفس کا آپ سے کچھ بھی ہو، بحیث تکون کلک للہ، بس یوں کہ آپ سب کے سب اللہ کے لیے ہوں پورے کے پورے. وَإِذَا صَحَّ الْإِفْتِقَارُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف محتاجی درست ہوگی، وَقَدْ صَحَّ الْإِسْتِغْنَاءُ بِاللَّهِ، تو اللہ کے ساتھ غنی ہونا بھی درست ہوگا، تب آپ اللہ کے ساتھ غنی ہوں گے. وَإِذَا صَحَّ الْإِسْتِغْنَاءُ بِاللَّهِ كَمُلَ الْغِنَى بِهِ، اور جب اللہ کے ساتھ غنی ہونا درست ہوگا تو اللہ کے ساتھ غنا کامل ہو جائے گا. وَلَفْظُ الْفَقْرِ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، فقر کا لفظ قرآن مجید میں تین جگہوں پر آیا ہے. احدہا، ان میں سے ایک ہے، فی قولہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کا یہ قول،
للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا فی الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، جو زمین میں معاش کے لیے چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، نہ واقف حال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے. آپ انہیں ان کے چہرے کی علامت سے پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا. الثانی فی قولہ سبحانہ،
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
بے شک صدقات تو دراصل فقراء اور مساکین اور ان کا انتظام کرنے پر معمور لوگوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مطلوب ہے، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر کے لیے ہیں. یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے. الثالث فی قولہ سبحانہ، تیسرا مقام اللہ تعالی کے اس قول میں ہے،
یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید.
اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے. فالصنف الاول خواص الفقراء، پہلی قسم یہ خاص فقراء کی ہے، یا فقراء کے خواص ہیں. والثانی فقراء المسلمین عامهم وخاصهم، اور دوسری قسم مسلمان فقراء کی ہے، ان کے عام اور خاص فقراء. والثالث الفقراء العام لأهل الارض كلهم فقیرهم وغنيهم ومؤمنهم وكافرهم، اور تیسری قسم تمام روئے زمین کے عام فقراء، ان کے فقیر، ان کے غنی، اور ان کے مومن، اور ان کے کافر. والمراد بالفقر هنا شيء اخص من هذا كله، اور یہاں فقر سے مراد ایسی چیز ہے جو ان تمام چیزوں سے زیادہ خاص ہے. وهو تحقيق العبوديه لله، اور وہ ہے اللہ کے لیے اپنی عبودیت کو ثابت کرنا. ٹھیک ہے، کیا معنی ہے فقر کا؟ اپنی عبودیت یعنی عبادت کو، بندگی کو کس کے لیے خاص کرنا؟ اللہ کے لیے. والافتقار الی اللہ تعالی فی کل حال، اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں محتاج ہونا ہر حالت میں، چاہے آپ غنی ہیں، امیر ترین ہیں، دنیا کے سب سے امیر انسان، آپ پھر بھی اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کی طرف آپ کی حاجت ہے. ہر حال میں، اچھے حال میں بھی اور برے حال میں بھی، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع. والاستغناء به عما سواه، اور اللہ کی ذات کے سوا باقی سب سے بے نیاز ہو جانا، اسی کے بارے میں حدیث میں آتا نا کہ سب سے غنی کون ہے لوگوں میں سے؟ جو سب لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مفہوم ہے حدیث کا، یعنی جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے تم بے نیاز ہو جاؤ، تم سب سے غنی ہو جاؤ گے. وَأَمَّا الْفَقِيرُ الصَّابِرُ وَالْغَنِيُّ الشَّاكِرُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، اور رہا صبر کرنے والا فقیر اور شکر کرنے والا غنی، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ فَإِنَّ التَّفْضِيلَ لَا يَرْجُو إِلَى ذَاتِ الْفَقْرِ وَالْغِنَى، تو اس میں جو فضیلت ہے وہ فقر اور غنا کی ذات کی طرف نہیں لوٹتی کہ کوئی فقیر ہے یا غنی ہے تو کون بہتر ہے، فقیر بہتر ہے یا غنی. وَإِنَّمَا يَرْجُو إِلَى الْأَعْمَالِ وَالْأَحْوَالِ، یہ فضیلت دینا لوٹتا ہے اعمال اور حالات کی طرف. والتفضیل عند اللہ بالتقوى، امیر غریب ہونے سے فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے تقوی کی بنا پر. لا بالغنا والفقر، نہ کہ غنا اور فقر کے ساتھ. كما قال سبحانه، جیسے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. والفقر والغنا ابتلاء من اللہ لعباده كما قال سبحانه، اور فقر اور غنا یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر آزمائش ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا،
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وتحبون المال حبا جما.
تو رہا انسان جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، پھر اسے عزت دیتا ہے اور نعمت عطا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور لیکن جب وہ اسے آزماتا ہے پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کو عزت نہیں دیتے، اور تم ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور تم مال سے محبت رکھتے ہو، بہت زیادہ محبت. حالانکہ دونوں ہی امتحان ہیں، فقر بھی امتحان ہے آزمائش، اور مالدار ہونا بھی آزمائش. فل اکرام لیس بالغنا بل اہانت لیست بالفقر، بس عزت دولت اور غنا کی وجہ سے نہیں، اور توہین محتاجی اور فقر کی وجہ سے نہیں. بل الاکرام ان یکرم اللہ عبدہ بطاعتہ والایمان بہ، بلکہ اکرام یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کا اکرام کرے، اور اس کی اطاعت کے سبب، اور اس پر ایمان لانے کے سبب. ومحبت ہی ومعرفت ہی، اور اللہ کی محبت اور معرفت کے سبب. والاہانت ان یسلبہ ذالک، اور اہانت یا رسوائی کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ اس سے سلب کر لے. کیا سلب کر لے؟ ایمان، تقوی، اطاعت. تو آپ سب نے واپس جا کر اپنے اس ایمان کو کم نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے نا؟ اور جس چیز سے ایمان بڑھا ہے نا، اسی کو دوبارہ آزمانا ہے پھر، اور وہ قرآن کے ساتھ جڑے رہنا. والدنیا ما سوى اللہ تعالی من المال والجاہ والصور والمراتب، اللہ تعالی کے سوا ہر وہ چیز دنیا ہے جو مال، جاہ اور منصب ظاہری صورتوں اور مراتب کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے؟ دنیا کیا ہے؟ مال، جاہ و منصب اور ظاہری مرتبہ، مقام وغیرہ. وہی اسمن لمدت بقاء ہذا العالم، اور یہ لفظ دنیا اس عالم کے باقی رہنے کی مدت کا نام ہے، جب تک یہ دنیا باقی ہے اس کو دنیا کہا جائے گا. اب اسمن لما بین السماء والارض، یا پھر یہ ان چیزوں کا نام ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. فعلی الاول تکون الدنیا زمانا وعلی الثانی تکون مکانا، بس پہلی تعریف کے مطابق دنیا زمانہ یا وقت ہے، اور دوسری تعریف کے مطابق دنیا مکان یا جگہ ہے. ولما کان لہا تعلق بالقلب واللسان والجوارح کان حقیقت الفقر تعطیل هذه الثلاثه عن تعلقها بها، چونکہ دنیا کا تعلق انسان کے دل، زبان اور اعضاء سے ہوتا ہے، اس لیے فقر کی حقیقت یہ ہے کہ ان تینوں اعضاء کو دنیا کے تعلق سے معطل کر دیا جائے، وصل بہا منہا، دنیا کو ان سے چھین لیا جائے، پھر کیا کیا جائے؟ وَتَفْرِيغُهَا لِطَاعَةِ اللَّهِ، انہیں اللہ کی اطاعت کے لیے فارغ کر دیا جائے، کس کس کو؟ قلب، لسان، جوارح کو، وَتَحْرِيكُهَا وَتَشْغِيلُهَا بِامْتِثَالِ أَوَامِرِ اللَّهِ، اور ان اعضاء کو اللہ کے احکامات کی بجاوری میں متحرک اور مشغول رکھا جائے، وَحَبْسُهَا عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روک کر رکھا جائے۔ تو یہ ہے اصل فقر۔ وجميع ما يدب على وجه الارض من آدمي وحيوان بري وبحري وكل طير وكل حشرة وكل ذرة فالله تعالى قد تكفل بارزاقهم واقواتهم وهم جميعا فقراء اليه في ايجادهم وامدادهم وبقائهم۔ اور وہ تمام چیزیں جو اس سطح زمین پر چلتی پھرتی ہیں، وہ انسان ہو یا حیوان ہو، خشکی کے ہوں یا سمندر کے ہوں، اور ہر پرندہ اور ہر کیڑا مکوڑا اور ہر ذرہ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے رزقوں اور ان کی غذاؤں کی ضمانت دی۔ سمندر میں خشکی کی نسبت 3 گنا مخلوق زیادہ ہے، کون کھلاتا پلاتا ہے ان کو؟ آپ جا کے چیزیں ڈال کے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاؤس پونڈ میں ڈال رہے ہوتے ہیں نا، کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں، فلاں کو ڈال رہے ہیں، یہ صرف ہم اپنے شغل کے لیے کرتے ہیں، اصل میں تو اللہ ہی ان کا رازق ہے، وہ وہاں بھی ان کو رزق دیتا جہاں ہم نہیں ہوتے۔ اور یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اپنے وجود میں آنے کے لیے ایجاد، اپنی مدد کے لیے امداد، اور اپنی بقا کے لیے بقا۔ وہو سبحانہ الذی یعلم مستقر ہذہ الدواب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو ان جانداروں کے ٹھہرنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ والمکان الذی تنتقل الیہ فی ذہابہا ومجیئہا، اور اس جگہ کو بھی جانتا ہے جس طرف یہ منتقل ہوتے ہیں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے۔ وجميع حركاتها وسكناتها، اور ان کی تمام حرکات اور سکنات کو جانتا ہے۔ وعوارض احوالها، اور ان کے حالات کے عوارض یعنی جو حالات پیش آتے رہتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ كل ذلك كتبه الله في اللوح المحفوظ، یہ سب کچھ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، جو کسی چھوٹی اور بڑی چیز کو نہیں چھوڑتی یعنی لوح محفوظ، مگر وہ اس کو لکھ کر محفوظ کر لیتی ہے۔ وَهَذِهِ الْخَلَائِقُ جَمِيعًا قَدْ أَحَاطَ بِهَا عِلْمُ اللَّهِ، اور یہ جو تمام مخلوقات ہیں نا، اللہ کے علم نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَجَرَى بِهَا قَلَمُهُ، اور ان کے ساتھ اللہ کا قلم جاری ہوا ہے۔ وَنَفَذَتْ فِيهَا مَشِيئَتُهُ، اور ان میں اللہ کی مشیت نافذ ہو چکی ہے۔ وَوَسِعَهَا رِزْقُهُ، اور اللہ کا رزق ان تمام مخلوقات کو وسیع ہے۔ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ آپ زمین پر چلتے ہیں یا سوریا پہ؟ زمین پر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ زمین پہ چلنے والا کوئی بھی جاندار، کوئی انسان حیوان ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہیں، اور وہ اس کے ٹھکانے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ فَلْتَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ إِلَىٰ كِفَايَةِ مَنْ تَكَفَّلَ بِأَرْزَاقِهَا، تو چاہیے کہ دل مطمئن ہو جائیں اس ذات کے کافی ہونے کی طرف جس نے ان کے رزقوں کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ وَأَحَاطَ عِلْمًا بِذَوَاتِهَا وَصِفَاتِهَا وَمَكَانِهَا وَزَمَانِهَا، اور ان مخلوقات کی ذات اور صفات کو علم سے گھیرا ہوا ہے، ان کی جگہ، ان کے زمانوں کو۔ وقسم ارزاقها، اور ان کا رزق تقسیم کر دیا ہے۔ ولتعمل بما امرها الله ورسوله به من الايمان بالله وتوحيده وطاعته وفعل ما امرها الله به واجتناب ما نهى الله عنه، تاکہ یہ مخلوقات عمل کریں اس چیز کے ساتھ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا اور اس کی توحید کو اختیار کرنا اور اس کی اطاعت کو اختیار کرنا، اور وہ عمل کرنا جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے رک جانا جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
اور جو لوگ بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، سن رہے ہیں کیا؟ جی ہاں، آپ لوگ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، چاہے ابھی جدا ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں میں سے. آج جہاں تکمیل کی خوشی کا وقت ہے وہاں کچھ جدائیاں بھی ہیں، کیونکہ انسان جب دوسروں کے ساتھ رہتا ہے اور پھر اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو پھر وہ جدائی بھی بڑی بھاری ہوتی ہے. لیکن ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہماری یہ جدائیاں بس دنیا کی جدائیاں، بہت جلد جو جس سے محبت کرے گا اس سے جا ملے گا. اگر آپ کی محبت انبیاء سے ہے، سچے لوگوں سے، صدیقین سے ہے، شہداء سے ہے، صالحین سے ہے، تو ان سے جا ملیں گے. اور یہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.